مساجد و مودی الصلاح، مساجد اور نماز پڑھنے کی جگہ کے مسائل۔ مسجد بنانے والے کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بناتا ہے۔ عن عثمان رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من بنا مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له مثله في الجنة، متفق عليه۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لیے مسجد بنائی، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں ویسا ہی گھر بنائے گا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ یہی حدیث ہے، اور اس طرح کی کچھ اور احادیث ہے، جس کی وجہ سے دور زوال میں بھی مسلمانوں کے اندر مسجد بنانے کا شوق اور ذوق موجود رہا، اور مسجدوں کے اندر بہت ساری آرائش اور زیبائش، اور حتیٰ کہ بہت زیادہ پیسہ بھی خرچ کیا جاتا رہا۔ تو اس میں کچھ چیزیں اور آگے پڑھ کے پھر ہم اس موضوع پہ تھوڑی سی بات کریں گے۔ آگے دیکھیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مساجد بنانے، انہیں صاف اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت امر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ببناء المساجد فی الدوری وان تنظف وتطیب، رواہ احمد والبخاری ومسلم وابو داود۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے محلوں میں مساجد بنانے، انہیں پاک صاف رکھنے اور خوشبودار رکھنے کا حکم دیا ہے۔ اسے احمد، بخاری، مسلم اور ابو داود میں نے روایت کیا ہے۔ مساجد کی تعمیر میں رنگ و روغن اور نقش و نگار ناپسندیدہ ہیں۔ عن ابن عباس رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما امرتو بتشہید المساجد، رواہ ابو داود۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں رضی اللہ عنہما، رسول اللہ نے فرمایا، مجھے منقش یعنی نقش و نگار والی مساجد تعمیر کرنے کا حکم نہیں دیا۔ اسے ابو داود نے روایت کیا۔ بیل بوٹے یا نقش و نگار والے مصلے پر نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلى فی خمیسۃ لها اعلام فنظر الى المها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخمیستی هذه الى ابی جہم وأتونی وأم بجانیتی ابی جہم فإنها الحتنی انفا عن صلاتی، رواہ البخاری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نقش و نگار والی چادر میں نماز پڑھی، دوران نماز نقش و نگار پر توجہ مرکوز ہو گئی، یعنی اس پہ توجہ چلی گئی، تو نماز سے فارغ ہونے کے بعد خادم سے فرمایا، یہ چادر ابو جہم کے پاس لے جاؤ اور اس سے سادہ چادر لے آؤ، کیونکہ اس نے مجھے نماز سے غافل کر دیا۔ اسے بخاری نے روایت کیا۔ اگلی بھی دیکھ لیں، پھر سب پہ اکٹھی بات کریں گے۔ مسجد کی صفائی اور دیکھ بھال کرنا سنت ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم رأی بساقا في جدار القبلة أو مخاتا أو نخامة فحقه. رواه مسلم. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں قبلے کی دیوار پر تھوک یا رینڈ دیکھا تو اسے کھرچ کر صاف کر دیا. اسے مسلم نے روایت کیا ہے. اب آپ دیکھیں یہ ساری روایات ہمیں کیا بتاتی ہیں. پہلی بات یہ ہے کہ مسجد بنانے کا بہت اجر ہے. جب لفظ مسجد کا کی بات ہوئی تو ہمارے ہاں ایک ایسا دور آ گیا کہ لوگوں نے مال کا بہترین مصرف ہی دیکھا کہ مسجد بنایا جائے. لیکن یہاں آج کے دور کی مسجد جس میں صرف پانچ وقت نماز ہو اور بعد میں وہ خالی ہو, اور بعض ایسی مساجد جو جمعے کے جمعے کھلتی ہوں, وہ مراد نہیں تھی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو مسجد ہوتی وہ ایک مرکز تھی. کیونکہ اگر پہلی بات جو میں نے ابھی کہی کہ صرف پانچ وقت کی نماز اور اس کے بعد جمعے کے لیے مسجد استعمال ہو, تو آپ دیکھیے کہ پوری زمین مسجد ہے. یہی لفظ جو یہاں مسجد کے ہیں یہ ایک حدیث میں زمین کے لیے آئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے میری امت کے لیے زمین کو مسجد بنا دیا. یعنی پہلے ادوار میں عبادت کے لیے خاص کسی جگہ پہ کسی چرچ میں یا سنیگوگ میں جانا پڑتا تھا, لیکن میری امت کو جہاں موقع ملے وہ پارکس میں, گھروں میں, کہیں بھی موقع ملے تو نماز پڑھ سکتے ہیں. تو ہوا کیا کہ لوگوں نے مسجدیں اتنی زیادہ بنا لیں کہ اس کے اندر صرف عبادت کی بات تو ہوتی رہی لیکن وہ جو مقاصد تھے مقصد کے وہ پورے نہیں ہوئے. اگر ہم مسجد نبی پہ ایک نظر ڈالیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ آنے کے بعد سب سے پہلے مسجد کی جگہ نامینیٹ کی, پھر اپنے رہنے کی بات کو دیکھا کہ میں کہاں رہوں گا. پھر اس کے بعد ایک وقت ایسا آیا کہ مسجد نبی جو تھی وہ کوئی اتنی پمپ اینڈ شو والی نہیں تھی, چمک دمک جو آج کے دور میں وہاں خوبصورتی ایسی نہیں تھی. حتیٰ کہ چھت تک کچی تھی. شروع میں تو کھجور کے چھال سے چھت بنی, ممبر تک نہیں تھا, درخت کے تنے کو ٹیک لگا کے نماز پڑھتے تھے. لیکن اس کے باوجود جو مسجد تھی وہ مسلمانوں کے لیے کمیونٹی سینٹر بن چکی تھی. وہاں سارے فیصلے ہوتے, میٹنگز وہاں ہوتی, مشورہ وہاں ہوتا, اصحاب صفہ کی صورت میں وہاں اسکول کا بھی انتظام ہو گیا جو فول ٹائم وہاں رہ کے علم حاصل کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے. تو پتہ کیا چلا کہ مسجد بنانے سے قوموں کی حالت نہیں بدلتی. مسجدوں کے اندر آ کے کرنا کیا ہے اس کو دیکھیں. آج کے دور میں آپ دیکھیں تو بہت زیادہ فتنے جو ہیں وہ مسجدوں سے اٹھتے ہیں, اس اور امت کے اتحاد کو پارا پارا جو کیا جاتا ہے مسجدوں میں. اور مسجد ہو اور نمازی نہ آئے تو وہ مسجدیں ویران ہو جاتی ہیں. تو لہٰذا اس بات کو سمجھتے ہوئے یہ ذہن میں رکھیے کہ جہاں مسجد کا بنانا اجر کی بات ہے تو وہاں مسجدوں کے اندر سے وہ تمام کاموں کا کرنا جو اللہ کے نبی کی سنت ہے وہ بھی لازم ہے. تو اس وقت کے دور میں اگر ہم اس ٹرینڈ کو چینج کر کے مسجدیں بنانے کی بجائے سکولز اور ایسے ادارے بنائیں, اور جو پہلے سے موجود مسجدیں ان سب کا ایک حصہ مخصوص کر دیجئے عبادت کے لیے, اور باقی کو ایز اے آپ سکول یا تعلیمی ادارہ یا کوئی مدرسہ بھی بنا سکتے ہیں. میں ایسی جگہوں کو جانتی ہوں کہ جہاں پہ مسجد بنی ہوئی ہے لیکن وہاں پورا وقت خالی ہوتی ہے, اور نماز کے وقت میں دو چار چھ اکا دکا جو نمازی آتے ہیں جمعے کے دن اس میں چلے 50% مسجد بھر جاتی ہوگی. تو ان مسجد والوں نے اب دوسروں کی دیکھا دیکھی یہ بھی سوچا کہ اب ہمیں بھی سکول بنانا چاہیے اور ہمارے سامنے جو ادھر ادھر لینڈ ہے وہ خریدتے ہیں. تو جب انہوں نے اس بات کا مطالبہ کیا تو مجھے انتہائی حیرت ہوئی. میں نے کہا کہ یہ مسجد کو کیا, یہاں تو بہت جگہ ہے. نہیں یہ تو مسجد ہے. تو بھائی آپ یہاں سکول کھول لیں. پوری مسجد خالی ہوتی تھی, کمرے بھی تھے, ایک آدھا ہال بھی تھا. شروع تو کرے اب کام. انہوں نے کہا نہیں یہ مسجد ہے, یہ گندی ہو جائے گی اگر زیادہ بچے آئیں گے, لوگ آئیں گے. ہم سامنے زمین لیں گے پہلے, پھر اس کے اوپر گھر بنے گا, پورا سکول بنے گا, پھر ہم سکول شروع کریں گے. پچھلے 10 سال میں نہیں بنا, میں نے نہیں دیکھا. جگہ تو لے لی لوگوں کو جمع تمع کر کے, لیکن جو لوگ تھوڑے سے آتے تھے وہ بھی نہیں آتے مسجد میں. کیونکہ جب ہماری سوچ بدل جاتی ہے تو پھر لوگوں کو بھی سمجھ ہوتی ہے. تو بہرحال اس وقت ٹرینڈ کو چینج کرنے کی ضرورت ہے. دوسری چیز آپ دیکھیے کہ مسجد کو صاف تو رکھنا ہے, خوشبو تو آئے, لیکن اس کو اتنا نہیں سجا دینا کہ جہاں دیکھ کے اللہ ہی نہ یاد آئے. کیونکہ دیکھیں جہاں جس کے گھر جاتے ہیں نا آپ کو وہاں اس کی یاد آنی چاہیے. جب مسجدوں میں بھی دنیا بھر جائے گی, وہاں بھی بڑے بڑے فانوس ہوں گے اور بڑی بڑی پینٹنگز ہوں گی, تو لوگ پھر اپنے گھروں کو کیوں نہ اور زیادہ سجائیں. ہونا کیا چاہیے, نمبر ایک صاف ستھری ہو, کھلی ہو, کراسنگ ہو, وینٹیلیشن ہو, صفائی کا انتہا سے زیادہ اہتمام کیا جائے کہ لوگ سجدے کے لیے جب کارپٹ پہ منہ رکھے تو اس وقت اس کو اس میں سے خوشبو آئے. یہ نہیں کہ اس میں سے جرابوں کی بدبو آئے اور گندگی آئے. اور بعض دفعہ گندگی میں کھانے کی بھی گندگی ہو جاتی ہے. بعض مسجدوں کو ہم جب کھانے کی جگہ کے طور پہ استعمال کرتے ہیں تو وہ بعض تو ہمارے ایسے کھانے ہوتے ہیں اللہ کی بنا کے اس کی خوشبو جاتی نہیں ہے. بعض مسجد ایسی آپ اندر جائیں تو آپ کو بریانی کی اسمیل ایک خاص قسم کی آتی ہے, بعض دفعہ لہسن پیاز کی آتی ہے. تو باقی صاف ستھری ہونی چاہیے, اس میں کوئی حرج کی بات نہیں. لیکن بڑے بڑے گنبد بنانا, مینار بنانا, بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ جب یہ سب کچھ ہوگا پھر زیادہ لوگ آئیں گے. جس مسجد کی میں نے بات کی تو وہاں لوگ کم آتے تھے, تو انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ وجہ کیا ہے, ہماری کوئی پالیسیز ایسی ہیں یا ہمارا لوگوں سے تعلق ایسا ہے. انہوں نے اس کا جو توڑ نکالا کہ لوگ کم کیوں آتے ہیں, کہنے لگے اس لیے کہ ہماری مسجد پہ ممبر نہیں ہے, تو لوگوں کو دور سے پتہ نہیں چلتا کہ یہ مسجد ہے. حالانکہ وہ مسجد پرانی مسجدوں میں آج سے 30 سال پہلے کی مسجد ہے, لیکن چونکہ اب نئی مسجدوں کے بڑے بڑے ڈوم ہیں اور بڑی بڑے ہالز ہیں, تو وہ ہر سال اس کو تو کرنے کی کوششیں اور اس میں اور چندے جمع کریں گے, لیکن جب اب کام کرنا شروع کرتے ہیں تو یہ ساری چیزوں کی اہمیت نہیں رہتی. پھر اس کے بعد تقابل کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کا اور بازار کا. کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہترین جگہ مسجد اور بدترین جگہ بازار ہے. عن ابی ہریرۃ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احب البلاد الی اللہ مساجدہا وابغض البلاد الی اللہ اسواقہا رواہ مسلم. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ جگہیں مساجد اور بدترین جگہ بازار ہے. اسے مسلم نے روایت کیا. آج کیا زیادہ آباد ہے, اللہ کی پسندیدہ چیزیں یا اللہ کی ناپسندیدہ چیزیں آباد ہیں؟ آپ دیکھ لیجئے کہ بازاروں کی رونق اور مسجدوں کی رونق کا تقابل کر لیجئے, عورتیں عورتیں, مرد مرد, ہر ایک کو آپ دیکھ لیں کہ بازاروں میں دل لگتا ہے. اور جو جتنا زیادہ بازاروں میں دل لگائے گا نا, اتنا زیادہ اس کا اللہ کے دین سے دل اٹھ جائے گا, اور علم تو بالکل ہی حاصل نہیں ہوتا. آپ صرف بازار جانا کم کر دیں, مختصر کر دیں, ضرورت کے لیے جائیں, آپ دیکھیں گے کہ آپ کی نماز کے اندر خشوع آنے لگے گا. اور بازار میں آپ دیکھیے کہ پیسے کا بھی ضیاع ہے, عزتیں بھی خراب ہوتی ہیں, بے پردگی بھی زیادہ ہوتی ہے. بعض دفعہ اس کی وجہ سے انسان کی سوچ متاثر ہو جاتی ہے. آپ ایسا ایک کوئی چیز لے آتے ہیں, دو آپ دیکھ آتے ہیں, اس کے بعد نماز پڑھی تو وہ ساری چیزیں ہی آپ کی آنکھوں میں گھومتی رہتی ہیں جو وہاں چھوڑی ہوتی ہیں. تو کم از کم خواتین کو تو اس معاملے میں بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے. بلا ضرورت نہ جائیں, کام کی چیز ہے لینی ہے, لسٹ بنائیں. جب لسٹ اس قابل ہو جائے کہ اب ان چیزوں کے بغیر گزارا نہیں ہو رہا, ناگزیر ہے, پھر ایک دن کسی کے ساتھ جائیں, آرام سے جا کے لے کے آ جائیں. لیکن بازاروں کی رونق بننا جو ہے وہ دراصل کسی بھی قوم کے زوال کی ایک علامت ہوتی ہے, کہ جب وہاں عورتیں نہ ہوں تو ان کی قداور تصویریں ہی اتنی لگ جائیں کہ وہاں جانے والے صرف اپنی نگاہوں کو ہی بہلاتے رہیں. اور اللہ تعالی ہمیں اس پہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. مساجد میں آنے سے قبل کچا لہسن اور پیاز نہیں کھانا چاہیے. عن جابر رضی اللہ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من اکلا ثومن او بسلن فل یا تزلنا او قالا لیا تزل مسجدنا ول یقعد فی بیتہ متفق علیہ. حضرت جابر سے روایت ہے کہ نبی اکرم نے فرمایا جو شخص لہسن یا پیاز کھائے وہ ہم سے الگ رہے, یا فرمایا کہ وہ ہماری مسجد میں نہ آئے اور اپنے گھر ہی میں بیٹھے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. کیوں؟ اسمیل آتی ہے نا. اب دیکھیے کہ مسجد میں لوگ اتنے قریب قریب ہوتے ہیں, جب صف بنتی ہیں تو ایک دوسرے کے قریب ہوں گے. اب اگر پیاز اور لہسن کی اسمیل آ رہی ہے تو پھر اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی کتنی مشکل ہو سکتی ہے. اب آپ سوچیے کہ یہاں تو لہسن اور پیاز کی بات ہے, بتائیے کس کی بدبو زیادہ ہوتی ہے, کہ سگریٹ کی؟ تو پھر وہ لوگ جو ان کاموں میں ہوتے ہیں وہ دوسروں کو کتنی تکلیف دیتے ہیں. اور اسے اسلام کا مزاج بھی سمجھ میں آتا ہے کہ وہ دوسروں کو ایزا اور تکلیف نہیں دے سکتا. مسجد میں داخل ہونے کے بعد بیٹھنے سے پہلے 2 رکعت تحیت المسجد ادا کرنا مستحب ہے. مساجد میں کاروباری اور دوسرے دنیاوی معاملات کی گفتگو کرنا ناجائز ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا رأیتم من يبيع
أو يبتاع
في المسجد
فقولوا
لا أربح الله
تجارتك
وإذا رأيتم
من
ينشد
فيه
ضالة
فقولوا
لا رد الله عليك
رواه الترمذي والدارمي.
حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا جب تم کسی شخص کو مسجد میں خرید و فروخت کرتے دیکھو تو کہو اللہ تعالیٰ تجھے تجارت میں نفع نہ دے، اور جب کسی کو اپنی گمشدہ چیز کا مسجد میں اعلان کرتے دیکھو تو کہو کہ اللہ تجھے کبھی واپس نہ دے. اسے ترمذی اور دارمی نے روایت کیا. دیکھیں اللہ کے نبی کتنے سینسٹیو بھی تھے، کتنے اعلیٰ اخلاق کے تھے، اس کے باوجود آپ بد دعا دے رہے ہیں کہ جو مسجد میں کوئی اعلان کرتا ہے اپنی کھوئی ہوئی چیز کا تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو وہ کبھی واپس نہ دے. یعنی ایک موقع پہ ایک شخص نے اپنے اونٹ کے کھونے کا اعلان کیا، تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسجدیں جو ہوتی ہیں کوئی وہ آپ کے کمیونیکیشن کے سینٹرز نہیں ہیں، کوئی میڈیا نہیں ہے، کوئی پریس نہیں ہے. بعض دفعہ تو دیکھا کہ سارے اعلان ہوتے ہی مسجدوں میں، تو درست نہیں. ہمارے یہاں یہ کتنا عام ہے کہ مسجد کے اندر سے بچے کے کھونے کا اعلان کرنا، خاص طور پہ چھوٹے شہروں میں اور دیہاتوں میں، جبکہ اتنے زیادہ نہیں تھے مینز آف کمیونیکیشن. تو اس وقت لوگ کیا سوچتے تھے کہ مسجدوں میں اعلان کریں. تو آپ دیکھیے کہ ہر وہ کام جس کا دین سے تعلق ہے، مثلا آپ کوئی کورس کروا رہے ہیں، کوئی اسپیکر آ رہا ہے، اس کو تو کوئی حرج نہیں ہے. اس کے علاوہ دنیاوی چیزوں، وہاں سیل لگ گئی آ جائیں، میرا کاروبار ہے، میں نے اتنے پہ رعایت پہ دیا ہوا ہے، اس طرح کی چیزیں نہیں کرنی، اور وہ بد دعا لگ جائے گی کہ پھر اس کے کاروبار میں کبھی بھی برکت نہیں ہوگی. تو لہٰذا دنیا کی چیزیں من ہیں. میں نے ایک چھوٹی سی چیز جو دیکھی ہے خواتین کے حلقوں میں، وہ کیا ہے کہ بعض لوگ مسجدوں میں آتے ہیں تو کپڑے بیچنا شروع کر دیتے ہیں، گٹھڑیاں ساتھ لے کے آئے ہوتے ہیں، ذرا تھوڑی دیر بیٹھے درس سنا اور اس کے بعد پوٹلی کھول دی. اور بعض تو آتے ہی صرف یہ سوچ لے کے ہیں کہ ہم اپنی چیزیں بیچیں گے، درست رویہ نہیں ہے. اس کے لیے پھر انتظار کریں کہ مسجد سے باہر یا کوئی الگ ایسی جگہ ہے جہاں مسجد نہیں بلکہ آپ اس کو ایک سائڈ کا روم یا کچھ کہیں تو پھر وہاں کیا جائے، لیکن مسجد کے اندر کوئی ایسا کرے گا تو پھر اس کے لیے یہ چیز درست نہیں. پھر ایک سوال ہو سکتا ہے کہ بعض چیزیں مسجد ہی کی پروموشن کے لیے بکتی ہے، مثلا فنڈ ریزنگ کے نام پہ کبھی وہاں کوئی چیز دے گیا اور کہا یہ کوئی خرید لے، یا کوئی کچھ کتابیں ہیں، کوئی بکس ہیں، کیسٹ، کوئی سٹال لگا ہے کہ جس کی پروموشن منی مسجد کو جاتی ہے، پھر اس کی اجازت ہے. یعنی نیت کیا ہونی چاہیے کہ اس سے دین کو تو فائدہ ہو جائے، لیکن کسی کے ذاتی کاروبار کی وہ ایک چیز نہیں ہونی چاہیے. ساری زمین رسول اللہ کی امت کے لیے مسجد بنائی گئی ہے. ان جابر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال جعلت لی الارض مسجدا وطہورا وایما رجل من امتی ادرکته الصلاۃ فلیصلی. متفق علیہ. حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا میرے لیے زمین کو مسجد اور مٹی کو پاک کرنے والی بنایا گیا ہے، لہذا میری امت کے لوگوں کو جہاں کہیں بھی نماز کا وقت آئے اسے ادا کر لیں. یہ بخاری اور مسلم کی روایت ہے. آپ دیکھیے اس سے کیا مراد ہے کہ شرعی عذر، مثلا سفر میں ہیں یا بیمار ہیں، گھر پہ ہیں، اب نماز کا وقت آ گیا، مسجد وہاں نہیں ہے یا آپ پہنچنے کی پوزیشن میں نہیں ہے، تو یہ سوچ کے نماز چھوڑ دینا کہ اب مسجد ہی جا کے پڑھوں گا تو یہ درست نہیں ہے. عام حالات میں مسلمان مردوں کے لیے جو حکم ہے وہ کہہ کہ وہ پانچ وقت مسجد میں جماعت سے نماز پڑھیں، لیکن ایکسیپشنل کیسز جس کے اندر بیماری یا کوئی اور ایسی چیز ہو سکتی ہے جو مسجد میں جانے تک عذر بن جائے، رکاوٹ بن جائے، تو اس صورت میں پھر کہیں بھی نماز پڑھی جا سکتی ہے. مسجد نبوی میں نماز کا ثواب مسجد حرام کے علاوہ باقی تمام مساجد کے مقابلے میں ہزار درجے زیادہ ہے. عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ فی مسجدی ھذا خیر من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام متفق عليه.
حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا میری مسجد یعنی مسجد نبوی میں نماز کا ثواب مسجد حرام کے علاوہ باقی تمام مساجد کے مقابلے میں 1000 گنا زیادہ ہے. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. ہمارے ہاں عموماً 50,000 نمازوں اور 25,000 کی بات کی جاتی ہے, لیکن انہوں نے یہ حدیث ادھر اس کی صحت کے اعتبار سے لی ہے کہ 1000 گنا تو ہے ہی اور باقی جتنا بھی ہو. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ مسلمان کے دل میں طلب ہونی چاہیے, اپنی نیکیوں کو بڑھانے کی تڑپ ہونی چاہیے, اور اگر کوئی اللہ اس کو لے جائے مکہ یا مدینہ میں تو پھر اس کو وہاں جا کے جان خاص طور پہ اس کا بہت اہتمام کرنا چاہیے کہ وہ اپنی نمازوں کو مسجد کے اندر ادا کرے. مسجد حرام, مسجد اقصی اور مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا ثواب باقی تمام مساجد کے مقابلے میں زیادہ ہے. زیارت کرنے یا نماز کا ثواب حاصل کرنے کی نیت سے مسجد حرام, مسجد اقصی اور مسجد نبوی کے علاوہ کسی دوسری جگہ کا سفر کرنا جائز نہیں. عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجد الحرام ومسجد الأقصى ومسجدي هذا متفق عليه. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا تین مساجد مسجد حرام, مسجد اقصی اور مسجد نبوی کے علاوہ کسی دوسری جگہ کے لیے ثواب کی نیت سے سفر اختیار نہ کرو. اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا. تو کیا پتہ چلا ثواب کی نیت سے کہیں اور نہیں جانا چاہیے, لیکن بعض دفعہ ہمارے ہاں وزٹس کے نام پہ, زیارت کے نام پہ مختلف مسجدوں کو دیکھا جاتا ہے. اب آپ مدینہ گئے ہیں تو آپ کا دل چاہ رہا ہے کہ آپ زیارتیں کریں یا آپ احد کے شہداء کی جگہ دیکھیں, تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے, ثواب نہ سمجھیں. اسی طرح آپ دیکھیں جیسے بادشاہی مسجد ہمارے یہاں معروف ہے, جب جو لوگ لاہور جاتے ہیں ہم ان کو دکھانے جاتے ہیں, یا آج بھی کسی دوسرے شہر میں آپ جائیں تو صرف مسجد کو ٹوریزم کی پلیس نہیں بنانا چاہیے. اللہ کے حکم سے بہت جگہ اس طرح اتفاق ہوا مسلم ممالک میں جانے کا, ہسٹوریکل سٹیز تھے, تو وہاں ایک چیز جو دیکھ کے اچھی بھی لگ رہی تھی اور تکلیف بھی ہو رہی تھی وہ یہ تھا کہ ہمارے اسلاف میں یعنی جو پچھلے دور میں آج سے 100-200 سال پہلے کی بنی ہوئی مسجدیں تھیں ان کو دیکھیں تو عقل دنگ رہ جاتی ہے کہ جہاں کوئی مشینیں نہیں تھی کچھ نہیں اور اتنے باریک بینی سے انہوں نے کام کیا ہوا. اس کو دیکھ کے ایک واقعی اسلام کے غلبے کی بات آتی ہے, حالانکہ بلڈنگوں سے کوئی غلبہ نہیں آتا لیکن ایک رونت کا احساس ہوتا ہے اسلام کے غلبے کا. لیکن جو افسوس سے بات ہے وہ کیا ہے کہ بعض مسجدیں ایسی بھی ہیں کہ جہاں 5 وقت کی نماز نہیں ہوتی. ہم ایک مسجد میں تھے, نام لینے کی ضرورت نہیں کس ملک میں تھے, تو وہاں نماز کا وقت ہو گیا تو مسجد میں تو کھڑے ہی تھے ہم لوگ, تو اب سوچا کہ نماز ہوگی, دیکھتے رہے کوئی اذان نہیں کوئی کچھ نہیں, پوچھا کہ بھائی یہ کیا, تو کہتے کہ نماز نہیں ہوتی. کیوں؟ اس لیے کہ ٹوریزم پلیس ہے تو ٹورسٹ آتے رہتے ہیں ہر وقت, تو بیچ میں اگر نماز ہوگی تو پھر وہ ایک خلل پڑے گا, تو مقصد تو ختم ہو گیا نا. تو لہٰذا مسجد کے بنانے میں کوئی حرج کی بات نہیں, دیکھ بھی سکتے ہیں آپ, لیکن سارا وقت مسجدوں کی ظاہری ٹپ ٹاپ پہ نہ ہو. لیکن جب چیزوں کے اندر مادیت کا رنگ آ جاتا ہے تو پھر مسجدیں بھی اسی طرح کی بنتی ہیں. تو یہ تین پلیسز ایسی ہیں جس میں دو کو تو ہم بڑی شوق سے اور خوشی سے جاتے ہیں. مسجد اقصیٰ کے لیے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں بھی زندگی میں کبھی موقع دے کہ ہم وہاں جا کے نماز پڑھ سکیں. مسجد قبا میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے. عن اسید بن زہیر الانصاری رضی اللہ عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم انہو قال صلاۃ فی مسجد قبا کعمرۃ رواہ ابن ماجہ. حضرت اسید بن زہیر الانصاری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد قبا میں نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. صرف ایک نماز اور عمرے کا اجر ہے، اسی لیے جب کبھی مکہ جائیں مدینہ جائیں تو اگر ممکن ہو تو آپ پڑھ سکتے ہیں، اور بعض جگہ ہفتے کی صبح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہاں فجر کے بعد جانا بھی ثابت ہے، اور دو نفل وہاں پڑھا کرتے تھے چاشت کے۔ حمام اور قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے۔ حمام کہتے ہیں باتھ روم کو، ٹوائلٹس کو، جہاں غسل کیا جاتا ہے۔ عن ابی سعید رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الارض کلها مسجد الا المقبرۃ والحمام۔ رواہ احمد و ابو داؤد و ترمذی و دارمی۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، قبرستان اور حمام کے سوا ساری زمین مسجد ہے۔ اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی اور دارمی نے روایت کیا۔ کیوں؟ پہلی بات اللہ کا حکم، دوسری بات دیکھیے کہ قبرستان میں جو نماز پڑھے گا تو شرک پھیلنے کا ڈر ہے، کیونکہ وہاں لوگ یہ نہیں یاد رکھ سکیں گے کہ یہ نماز اللہ کے لیے پڑھی تھی یا صاحب قبر کی خوشی کے لیے پڑھی تھی۔ اور حمام چونکہ گندگی کی جگہ ہوتی ہے اور وہاں عموماً نجاست ہوتی ہے، یا لوگ اس حال میں ہوتے ہیں کہ اپنے آپ کو صاف ستھرا کرتے ہیں، تو ان دو چیزوں میں جگہوں میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح اونٹوں کے باڑے میں نماز پڑھنا منع ہے، جیسے کیٹلز فارمز ہوتے ہیں جہاں اونٹ ہیں، باڑا تو سمجھتے ہی ہیں نا، ایسی جگہ جہاں جانور رکھا جاتا ہے۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلوا فی مرابد الغنم ولا تصلوا فی اعطان الابل۔ رواہ الترمذی۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بکریوں کے باڑے میں نماز پڑھ لو مگر اونٹوں کے باڑے میں نماز نہ پڑھو۔ اسے ترمذی نے روایت کیا۔ کیوں جی، کوئی کچھ کہنا چاہے گا؟ اللہ کا حکم، اللہ کے نبی کا حکم۔ اور جی آپ بتائیں۔ جی شاباش۔ اونٹ کے گوشت میں بھی فرق تھا دوسروں سے، اور دیکھیں بکری بیچاری، اگر آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بکری ٹکر مارے گی تو بچ جائیں گے نا، اور اگر اونٹ نے مار دی تو کیا ہوگا؟ ہاں، تو بہرحال اونٹ اور بکری میں بہت فرق ہے۔ بکری شریر جانور تو ہے لیکن چھوٹی ہے، نائس ہے، ہاں، اور اس کی گندگی اس طرح سے نہیں پھیلتی جس طرح کے اونٹوں کی گندگی پھیلتی ہے۔ زیادہ وجہ اس میں یہ ہے، فضلے کا فرق ہے۔ قبرستان میں نماز پڑھنا منع ہے۔ قبر کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا منع ہے۔ قبر پر مسجد تعمیر کرنا منع ہے۔ مسجد میں قبر بنانا منع ہے۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال فی مردہ الذی مات فیہ لعن اللہ الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد۔ متفق علیہ۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے مرض الموت میں فرمایا، یہودیوں اور عیسائیوں پر اللہ کی لعنت ہو کہ انہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا۔ اسے بخاری اور مسلم نے روایت کیا۔ عن ابی مرصد الغنوی جی رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہا۔ رواہ مسلم۔ حضرت ابو مرصد الغنوی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، قبروں پر مجاور بن کر نہ بیٹھو اور قبروں کی طرف منہ کر کے نماز نہ پڑھو۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ کتنے لوگوں کو یہ روایت پہنچی ہوگی، اور آپ ذرا دیکھیے حالات کیا ہیں۔ کتنی اہم بات ہے نا، اللہ کے نبی نے مرض الموت میں ڈیتھ بیڈ پہ یہ بات کہی تھی کہ میری قبر کو مسجد نہ بنانا، کیونکہ یہود اور نصارہ کی عادت تھی کہ جب ان کا کوئی بڑا مر جاتا تو اس کی یادگار قائم کرنے کے لیے مسجد تعمیر کرتے تھے اور پھر وہاں بیٹھتے تھے۔ اب اس بات کو سنتے ہوئے کچھ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال آئے گا کہ بھئی یہ کیا بات ہوئی، آج تو مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر ہے، تو پھر یہ تو بات جو ہے اس سے فرق ہے جو کہی جا رہی ہے۔ تو اس کو سمجھ لیتے ہیں کہ مسجد پہلے سے تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر جو تھی وہ بعد میں بنی، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ اللہ کے نبی کا جو روضہ مبارک ہے وہ مسجد کے اندر نہیں ہے، حضرت عائشہ کے حجرے میں ہے۔ جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت آپ کی جو ازواج تھیں ان کے حجرے، چھوٹے چھوٹے گھر جو ہوتے ہیں وہ مسجد کے ساتھ تھے۔ تو نبیوں کے بارے میں اللہ کا یہ حکم ہے کہ وہ جہاں فوت ہوتے ہیں وہیں دفن ہوتے ہیں، تو حضرت عائشہ کے حجرے میں چونکہ آپ کا انتقال ہوا تھا تو آپ کو پھر اسی میں دفن کیا گیا۔ یہ الگ بات ہے کہ ایکسٹینشنز ہو کے، یعنی آج کی جو مسجد نبوی ہے یہ اس دور کی مسجد نبوی سے کئی ہزار گنا بڑی ہوگی، ایکسٹینشن ہو کے یہاں تک پہنچ گیا، اور اس وقت تھی یہ جگہ ساتھ، جو روضہ ریاض الجنہ جس کو کہا جاتا ہے وہ بھی جگہ تھی، لیکن یہ مسجد سے باہر تھی۔ تو اس وقت بھی اگر آپ مسجد نبوی میں جاتے ہیں تو کبھی یہ نیت نہ کیا کریں کہ ہم روضے کو دیکھنے جا رہے ہیں، یہ بہت بڑا شرک ہے جو نعتوں کے ذریعے سے پھیلایا جا رہا ہے کہ چلو روضے کی جالیوں کو چومیں۔ ایک دفعہ مجھے موقع ملا عمرے کا، تو میں جب گئی تو مسجد نبوی میں ایک خاتون ملی، تو بڑی نعتیں بھی پڑھ رہی تھیں اور بہت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتی تھیں، تو کہنے لگی میں تو جب بھی آتی ہوں میں تو 25 دن ادھر رہتی ہوں اور بس 5 دن جاتی ہوں مکہ۔ تو میں نے کہا وہ کیوں؟ کہتی یہاں تو پھر روزہ ہے نا، تو وہاں تو بس عمرہ کر کے آ جاتے ہیں، اب نہیں پتہ ہوتا نا، تو یہ ایگزیجوریشن پھر ہوتا ہے۔ تو لہٰذا اللہ کے نبی کی مسجد اور قبر سے کوئی دھوکہ نہ کھائے۔ دوسری بات آپ دیکھیے کہ قبروں پہ بیٹھنا مجاور بن کے کیا مطلب ہے؟ جو چلے گئے دنیا سے ان کے اوپر آپ بیٹھے ہیں، آپ ان کی کیا کریں گے؟ اسی سے سارا شرک پھیلتا ہے، اور اس پہ کتاب التوحید میں بات الحمدللہ ہو چکی۔ آخری بات اس ٹاپک کی، مسجد میں داخل ہونے اور نکلنے کی مسنون دعا یہ ہے، ان ابی حمیدن او ابی اسیدن رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دخل احدکم المسجد فَلْيَقُلْ۔ اب اس سے آگے جو لفظ ہیں اس کو آپ ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، یہ ہیں اصل میں دعا کے لفظ، اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یہاں تک کہ دعا، وَإِذَا خَرَجَ فَلْيَقُلْ۔ اب اگلی دعا واپس باہر نکلنے کی، اس کو بھی ہائی لائٹ کر سکتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک رواہ مسلم۔ حضرت ابو حمیت یا ابو اسید رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا، تم میں سے جب کوئی مسجد میں داخل ہو تو یہ دعا مانگے، الہی میرے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے، اور جب مسجد سے نکلے تو یہ دعا مانگے، الہی میں تجھ سے تیرے فضل کا طالب ہوں۔ اسے مسلم نے روایت کیا۔ تو کتنی خوبصورت دعا ہے، دیکھیے مسجد میں داخل ہوتے ہوئے رحمت کے دروازوں کی بات ہوئی، نکلتے ہوئے فضل کی بات ہے۔ کیوں؟ جب مسجد میں داخل ہوتے ہیں نا تو اللہ کو راضی کر کے، نماز پڑھ کے، خشوع اور خضوع کے ذریعے سے اللہ کی رحمتوں کو ہم بلاتے ہیں، مرسی مانگتے ہیں اللہ کی۔ لیکن مسجد سے جب نکلتے ہیں تو عموماً ہم اپنے معاش اور دنیا کے کاموں میں جاتے ہیں تو فضل مانگتے ہیں، اور فضل عموماً دنیا کی چیزوں کے لیے۔ مثلا ایک شخص ہے وہ اپنے کاروبار سے اٹھ کے مسجد میں آتا ہے تو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ میں گاہکوں کو پیچھے چھوڑ آیا ہوں، کسٹمرز پیچھے ہیں، مجھے پرواہ نہیں، اس وقت مجھے تیری رحمت چاہیے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت کے بغیر لاکھوں کا مال بھی ضائع ہو جاتا ہے۔ اور جب پڑھ کے نماز باہر نکلتا ہے پھر دکان یاد آتی ہے، پھر گاہک یاد آتے ہیں، تو کہتے ہیں اللہم انی اسألک من فضلک، کہ اللہ اب اپنا فضل دے۔ سوچیے کتنا پیارا کانٹریکٹ ہو جاتا ہے ایک بندے کا مسجد میں آنے کے بعد اللہ تعالیٰ سے، کہ تیرے گھر میں رہوں گا تو رحمتوں میں بھیگتا رہوں گا، اور جب میں اپنی جگہ پہ چلا جاؤں گا تو تو مجھے بہترین فضل عطا فرمانا۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ مسجدوں کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ ہم خواتین ہیں تو ایسی نسلوں کو اور ایسے مردوں کو ہم سامنے لے کے آئیں کہ جو واقعی مسجدوں کو آباد کریں، اور آج کے دور میں جہاں بہت ساری اور چیزیں پیچھے ہوتی گئی وہاں مسجد کی بھی اہمیت لوگوں کی نظروں سے کچھ کم ہوتی گئی تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس کے اندر اپنا حصہ ڈالنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی سوال ہے اس موضوع کے متعلق؟ دلیل جی پلیز. کا جو سوال ہے یہ جماعت کی نماز سے, تو یہ اگلا ایک کچھ ٹاپکس کے بعد آئے گا, اس میں انشاءاللہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے جی, ان کا سوال ہے لیکن اس کا تعلق وضو کے باب سے, اس کو ادھر ہی سیٹ کر دیجئے گا. سوال یہ ہے کہ وضو کے نفل پڑھے ہم نے ایک دفعہ وضو کرنے کے بعد, اب اس کے بعد اسی وضو سے جب دوبارہ نماز پڑھنے لگے تو کیا پھر وہ نفل پڑھیں گے؟ پھر ضرورت نہیں ہے, تحیت الوضو ہے نا, ایک دفعہ وضو کیا پھر پڑھ لے, پھر اس وضو سے جتنی بھی نمازیں پڑھیں گے وہ اس کے ساتھ ہیں, اور یہ نفل عبادت ہے, اس کے ساتھ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو کوئی بہت زیادہ مشکل نہیں ہونی چاہیے.